بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وآله وصحبه الكرام أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إمام بخاري رضي الله تبارك وتعالى عنه، اب جهاد کے بعد اور باب بتا کر رہے ہیں جس میں وہ رمضان کی راتوں میں قیام اللیل رات کی نماز کا ذکر کریں گے کہ انہوں نے یہاں پر باب باندھا، بابن تطوع قیام رمضان من الایمان، باب تنوین کے ساتھ پڑھا جائے گا. یہ ہے اس بنا پر کہ یہ خبر ہے، ہذا مطلع محذوف ہے، اور تتبع قیام رمضان، تتبع ہے حضر الابتداء، اس کا اعراب یہ ہے کہ وہ مبتدا ہے اور مضاف ہے، قیام رمضان مضاف مضاف الیہ، مضاف الیہ مضاف. ایمان اس کی خبر ہے، اب یہ ہے ہذا باب، یہ مفی ہے، یہ بیان تتبع قیام رمضان ایمان اب ہے جس میں اس بات کا بیان ہے کہ رمضان میں نفل نماز، نفلی عبادت ایمان کا ایک بڑا شعبہ ہے. باب تفعول سے ہے جس کا خاصہ ہے تکلف، کا معنی ہوا طاعت اور عبادت میں تکلف اور اس میں مبالغہ کرنا، اور قیام سے مراد طاعات ہیں، نماز کے ذریعے یا اور طاعات کے ذریعے سے، نفلی طاعات کے ذریعے سے رمضان کی راتوں کو یا اور ان میں طاعات کی معاشرت، یہ ایمان کے قبیل سے ہے. تتبع کے معنی یہاں پر تکلف کے ہیں، تکلف بالطاعۃ، اور مراد اس سے ہے تنفل، یعنی نفلی عبادت. اور رمضان یہ اصل میں مصدر ہے رمضہ کا، اور رمضہ کے معنی ہے احترقہ، جلنا، اور رمضہ سے یہ ماخوذ ہے. رمضہ کہتے ہیں گرتی ہوئی ریت یا اس پتھر اس کو رمدہ کہا جاتا ہے، اور دان یہ اصل میں مصدر ہے لیکن ماہ مبارک کا نام رمضان ہے، جس میں قرآن نازل ہوا اور اس کے روزے رکھنے کا حکم مسلمانوں اور جس کا دن اور رات برکتوں اور رحمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ باب و تطوع قیام رمضان میں، میں نے لفظ رمضان کی تشریح کی کہ یہ مصدر ہے رمضا کا، بمعنی احترقا، رمضا فعل ماضی بمعنی احترقا، جلنا کا معنی اس میں ہے، اور یہ رمضا سے ماخوذ ہے۔ رمضا گرم تپتی ریت یا پتھر کو کہتے ہیں، اور یہ اصل میں مصدر تھا، پھر یہ اس مبارک مہینے کا نام ہو گیا جس میں قرآن کریم اترا اور جس کے روزے رکھنے کا مسلمانوں کو حکم ہوا، اور جس میں قیام اور صیام کی فضیلت اس حدیث میں وارد ہوئی، اور یہ رمضان اصل میں مصدر تھا، اس کے بعد یہ جب یہ علم ہوا مہینے کا نام ہوا تو اس میں علمیت اور ایک دوسرا سبق الف نون زائدتان، دو سبب من صرف کے پائے گئے، لہذا یہ ممنوع من الصرف ہے، غیر منصرف ہے، اسی لیے حالت نصب اور جر میں اس کا اعراب یہ ہے کہ اس کا آخری کلمہ جو ہے وہ منصوب ہوگا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن نے فرمایا، اور یہ عربوں کی عادت تھی کہ انہوں نے جب اصل لغت سے مہینوں کے نام منتقل کیے تو جو مہینہ جس زمانے میں پایا پڑا اسی کے اعتبار سے اس مہینے کا انہوں نے نام رکھا، تو یہ رمضان زمانے رمض، زمانے ہر موسم گرما میں پڑتا تھا پڑا، اس لیے اس کا نام رمضان رکھا گیا۔ اب میں حدیث معاصرت کے پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ استنباط احکام کی طرف متوجہ ہوں گا۔ امام بخاری نے فرمایا حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال من قام يا بنا من قال بريد هو ایک بڑی وقت سائیں قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یعنی امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی اس باعیل نے اسماعیل ابن خالد ابن عبیس اصبحی مدنی امام مالک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے بھانجے ہیں. آتے ہیں اسماعیل نے کہا حدثنی صیغہ افراد کے ساتھ, وہاں پر حدثنا تھا جمع کے ساتھ, یہاں صیغہ افراد کے ساتھ میں کہ اسماعیل نے کہا حدثنی جسیج بیان کی مالک ابن انس امام داؤد ہجرا نے. اب یہاں پر آنا ہے مالک نے روایت کی ابن شہاب سے, یہ محمد ابن مسلم ابن شہاب زہری مدنی تابعی یہ دلیل ہے. ان زہری روایت کرتے ہیں ان حمید ابن عبد الرحمن, حمید ابن عبد الرحمن ابن عوف جو احد العشرۃ المبشرہ ہیں, عبد الرحمن ابن عوف ان کے بیٹے حمید تابعی جلیل, ان سے زہری روایت کرتے ہیں. ان ابی ہریرہ وہ روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ سے, وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا, جو رمضان کے مہینے میں تراوی کی نماز پڑھے یا کوئی اور نفلی عبادت کرے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ, احتساب کے معنی پہلے بتائے گئے یعنی خلوص نیت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ بے شائبہ ریا, ریا کے لیے نہ ہو اللہ کے لیے تیار ثواب کے لیے, ایمان کے معنی ظاہر ہے کہ وہ تصدیق کرتا ہو ایمان رکھتا ہو تمام ان باتوں پر, ایمان لانا شرعاً مطلوب ہے تو تمام باتوں کی تصدیق کرتا ہو, تمام ضروریات دین کو مانتا ہو, کسی امر ضروری دینی کا منکر نہ ہو, اللہ کی تصدیق اللہ کو مانتا ہو, اور اللہ کا ماننا وہ جو اہل سنت پر جماعت اور اسلام اور مسلمانوں کے یہاں معتبر ہے وہ ماننا, اور وہ ماننا یہ ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم پر سچا ایمان رکھتا ہو ان کی تعظیم ان کی محبت اور ان کو سب سے افضل جانتے ہوئے اور ان کی محبت کو سب سے مقدم جانتے ہوئے اور ان کی تعظیم کو عین ایمان جان ایمان اور جان عبادت اور جان توحید سمجھتے ہوئے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تصدیق کرتا ہے, یہ وحدانیت, یہ توحید معتبر ہے. مجرد توحید اس میں حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان نہ ہو, ایمان کی شرط پوری نہ ہو, وہ معتبر نہیں ہے. تو جو ایسا ایمان معتبر رکھ کر کے رمضان کے روزے رکھے تو یہ ایمان معتبر, اس کے ایمان کی بھی جان ہے اور اس کے عبادت کی بھی شرط ہے اور اس کی عبادت کا اور اس کے ایمان کا دار و مدار کسی ایمان معتبر پر ہے. جو ایسا ایمان رکھ کر کے رمضان کے روزوں, رمضان کی راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاعت اور اس کی عبادت بجا لائے, قیام سے براد یہاں پر قیام بالطاعت ہے, یعنی اللہ کی طاعت بجا لانا, اور اس میں وہ محتسب ہو خلوص نیت کے ساتھ, دیریا وہ عبادت کرے, غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, اس کے وہ گناہ جو اس سے پہلے ہوئے وہ معاف ہو جائیں گے. اب یہاں پر اس قسم کی حدیث جن میں رمضان کے روزے یا رمضان کی راتوں میں قیام یا شب قدر کی رات میں قیام, ان سب میں مغفرت کی بشارت ہے. اور ایسے ہی عرفات کے دن کا روزہ اور عاشورا کے روزے, ان کے بارے میں بھی آیا ہے کہ دو سال کے لیے کہ گناہوں کا کفارہ, ایک سال گناہوں کا کفارہ, یہ مختلف بشارتیں اور مختلف کفارات آئے ہیں. ان سے مراد کیا ہے؟ کیا ہر گناہ کبیرہ اور صغیرہ سب معاف ہو جائے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے کچھ بعید نہیں ہے, وہ چاہے تو ان عبادات کو سارے گناہوں کا کفارہ بنا دے, کبیرہ اور صغیرہ سب گناہ معاف ہو جائیں, لیکن احادیث میں دوسری احادیث میں قید ہے مجتنبۃ الکبائر, کہ یہ عبادتیں کفارہ ہیں گناہوں کا جب تک کہ کبیرہ گناہ سے آدمی بچے. تو کبیرہ گناہ کی قید سے یہ لگتا ہے کہ یہ صغائر کا کفارہ ہیں, اور ان میں جو مختلف بشارتیں ہیں, اب اگر شب قدر میں ہر گناہ معاف ہو گئے یا رمضان کے قیام سے سارے گناہ معاف ہو گئے, اب دوسرے جو بشارتیں ہیں عاشورا اور یوم عرفہ کے روزے, تو وہ کس چیز کا کفارہ بنیں گے؟ اس میں معاملہ یہ ہے کہ یہ بشرطِ قبول ہے, اور اس میں جواب یہ دیا گیا ہے کہ اگر ذخائر کچھ نہیں بچے تو بعض قبائل میں تخلیف ہو سکتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے اگر سارے گناہ کا کفارہ ہو گیا تو اب رفع درجات کی منزل ہے کہ اس کے جو ہے یہ برائیاں بٹھانے کے بعد اس کے درجات بلند ہوں گے, اور یہ اس طور پر ان احادیث کا جواب دیا گیا. اب یہاں پر استنباط ہے, کام یہ ہے کہ رمضان ہر اضافت شہر بھی کہا جا سکتا ہے, یعنی یہ کہنا ضروری نہیں ہے کہ شہر رمضان رمضان کا مہینہ, بلکہ رمضان یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک معروف مہینے کا عالم ہے. اور دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ اس حدیث میں یہ ہے کہ جو رمضان کی رات میں قیام کرے گا اس کے لیے یہ بشارت ہے کہ اس کے اگلے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور اگلی حدیث میں یہ ہے کہ جو شب قدر میں قیام کرے گا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے, مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں عبادتیں اور ان دونوں راتوں میں یہ صلاحیت ہے کہ ان میں ان راتوں میں جو عمل کیا جائے اس کی یہ جزا ہے کہ اس کرنے والے کے اگلے پچھلے اب اگلے گناہ معاف ہو جائیں گے. اب اگر اس کو قیام لیلۃ القدر کی توفیق نہیں ہوئی تو قیام رمضان سے معاف ہو جائیں گے, یا اگر قیام رمضان نہیں کر سکا اور قیام لیلۃ القدر کر لیا تو تنہا وہ بھی کافی ہے, ان سے معاف ہو جائیں گے. اور تیسری بات وہ ہے جو ہم نے پہلے بیان کی کہ حدیث کا ظاہر یہ ہے کہ صغیرہ اور کبیرہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے, لیکن علماء کے مذاہب میں جو مشہور ہے وہ یہ بات ہے کہ یہ احادیث ان کا عموم جو ہے وہ دوسری احادیث سے مخصوص ہے, اور ان احادیث میں جیسے کہ وضو کے بارے میں آیا, ایسے ہی عاشورہ کے بارے میں اور یوم عرفہ کے بارے میں جو مغفرت کی بشارت آئی ہے اس میں یہ قید ہے کہ ما لم یأت کبیرۃ اور مجتنبت القبائر, جب تک کہ کوئی کبیرہ گناہ نہ کرے. اور ایک جگہ فرمایا جب تک کہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ صغائر کو شامل ہے اور کبائر کو شامل نہیں ہے, اور اللہ تبارک کا فضل جو ہے وہ واضح ہے. ایک بات اور ہے جس کو میں نے اجمالاً بیان کیا تھا, اس کی تفسیر امام عینی نے بطور سوال جواب یوں کی ہے. سوال یہاں پر یہ وارد ہوتا ہے, امام عینی فرماتے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ صحیح بخاری میں اور صحیح احادیث میں جامع صحیح میں یہ سبھی حدیث جو ہے وہ صحیح و ثابت وارد ہو چکی جو قیام رمضان کے بارے میں ہے, اور دوسری حدیث صیام رمضان کے بارے میں ہے, اور تیسری حدیث جو ہے وہ شب قدر کے قیام کے بارے میں ہے, اور ان سب میں بشارت یہ ہے, ہمیں بشارت یہ ہے کہ اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور دوسری حدیث میں یوم عرفہ کے بارے میں وارد ہوئی ہے, یوم عاشورہ کے بارے میں وارد ہوئی. ایک حدیث میں یہ آیا کہ ایک رمضان دوسرے رمضان تک آدمی کے گناہوں کا کفارہ ہے, اور ایک حدیث میں یہ آیا کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک آدمی کے گناہوں کا کفارہ ہے. ایک حدیث میں یہ آیا جمعے سے لے کر کے جمعہ تک برائیوں کا کفارہ ہے. ایک حدیث میں یہ آیا کہ جب آدمی وضو کرتا ہے تو اس کے خطائیں جو ہیں نکلتی ہیں. آخری حدیث تک یہ بارد ہوا کہ اس کی جو ہے گناہ جو ہے جھڑ جاتے ہیں, کفارہ ہو جاتے ہیں. اور نماز کے بارے میں آیا کہ پانچ نمازوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک نہر جاری کی مثال جو کسی کے گھر کے پاس ہو اور وہ اس میں ہر وقت نہاتا ہو, پانچ وقت نہاتا ہو, کہ اس کے جسم سے جو ہے کوئی میل باقی نہیں رہے گا. یہ مثال بیان فرمائی. اور آمین کے سلسلے میں فرمایا کہ جس کی آمین فرشتوں کے آمین کے ساتھ نکلے تو اس کے اگلے گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ علاوہ بہت سی احادیث ہیں, تو ان تمام مختلف احادیث میں تطبیق کیسے ہوگی؟ جواب اس کا علماء نے یہ دیا, مراد یہ ہے کہ یہ تمام خصال اور تمام خصلتیں جو ہیں یہ صغیرہ گناہ پہ کفارہ بننے کے صالح ہیں اور قابل ہیں, ان کا کفارہ ہو سکتی ہے. ہاں, تو اب اگر ان میں سے کوئی عمل جو ہے ہے, اس سے کوئی صغیرہ ہوا ہی نہیں, کیا اس نے صغیرہ کوئی عمل کیا اور اسے توبہ کر لی, یا کوئی صغیرہ کیا اور اس کے پیچھے کوئی نیکی کی,
تمام
تو نیکی کی تو اس نیکی سے اس کی وہ صغیرہ گناہ جو ہے وہ معاف ہو گئے. جیسے کہ اللہ نے فرمایا ان الحسنات یذھبن السیئات, نیکیاں جو ہیں وہ گناہوں کو لے جاتی ہیں, برائیوں کو لے جاتی ہیں. ہاں, تو ایسا شخص جو ہے جو اس نے کوئی صغیرہ نہیں کیا اور وہ صغیرہ سے سالم ہو, ایسے شخص کے لیے جو ہے وہ نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کے درجے بلند ہوں گے. اور بعض علماء نے کہا کہ کرم الہی سے یہ امید ہے کہ بعض گناہ کبیرہ معاف ہو جائیں یا ان میں تخفیف ہو جائے. اب یہ رضائے سنت کا بیان, پہلے جیسے کہ ہم نے بیان کیا اسماعیل ابن عبیس, اسماعیل ابن عبیس اصبحی مدنی امام مالک کے بھانجے ہیں, دوسرے امام مالک ابن انس ہیں, تیسرے ہیں محمد ابن مسلم ابن شہاب زہری, چوتھے ہیں حمید ابن عبد الرحمن ابن عوف. عبد الرحمن ابن عوف جو احد العشرۃ المبشرہ, جنت کی جن کو بشارت دی گئی, ان میں سے ایک خوش نصیب عبد الرحمن ابن عوف کے بیٹے حمید ہیں. ان کا وصال سن 95 ہجری میں ہوا, اور ایک قول یہ ہے کہ سن 105 ہجری میں ہوا, الحافظ ابن حجر صاحب فتح البابی نے یہ فرمایا تقریب میں کہ یہی صحیح ہے. ان کی کنیت ہے ابو ابراہیم, ایک قول میں ابو عبد الرحمن, اور ایک قول میں ان کی کنیت ابو عثمان ہے, اور یہ قرشی ہیں اور زہری ہیں, مدنی ہیں. اور ان کی ماں ام کلثوم بنت عقبہ ابن معید امام حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی اخیافی بہن ہے. ان کی ماں مہاجرہ عورتوں میں سب سے پہلی عورت ہیں جو پہلی عورتوں میں جو ہجرت کر کے مدینہ حاضر ہوں. ان کی حدیث بخاری نے یہاں روایت کی اور کتاب العلم میں روایت کی, اور بہت سے جگہ پر جو ہے زہری سے ان کی حدیث بات کی. اور سعد ابن ابی ابراہیم اور ابن ابی ملائکہ نے ان سے روایت کی, وہ روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ سے. امام بخاری نے ان کی حدیث متعدد جگہ پر زہری سے روایت کی, اور سعد ابن ابراہیم سے اور ابن ابی ملائکہ سے کی سند سے روایت کی. وہ روایت کرتے ہیں زہری سے, ابو ہریرہ سے, اور روایت کیا ابو سعید سے اور میمونہ سے.
جی,
اور ان کی حدیث حضرت عثمان اور سعید ابن زید کی روایت سے بھی روایت اخراج کی بخاری نے. انہوں نے کبار صحابہ کی ایک جماعت سے حدیث سنی, جن میں ان کے دونوں ماں باپ بھی ہیں, عبد الرحمن ابن عوف, ان کی ماں ام کلثوم, عباس اور ابو ہریرہ بھی حدیث سنی, اور ان سے حدیث سنی زہری نے اور تابعین کی ایک جماعت نے. ابو ذرا اور دوسرے محدثین نے ان کو ثقہ کہا, اور یہ کثیر الحدیث تھے, یعنی ان کی حدیث بکثرت پر بھی ہے. اور ان کا انتقال مدینے میں ہوا سن 95 ہجری میں, اور ایک اور پر سن 105 ہجری میں. حافظ ابن حجر نے کہا کہ یہی سبب ہے. اس میں لطائف اسناد بھی ہے. پانچ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا نام ہے عبد الرحمن بن زہر, اور لطائف اسناد یہ ہیں کہ اس میں تحدیث ہے صیغہ جمع اور صیغہ افراد کے ساتھ. کہا حدثنا, اور اسماعیل نے کہا حدثنی, اور پھر انعنا ہے, اور اس کے سارے روایت مدنی ہیں, اور سب کے سب جزیر قدر ائمہ ہیں. اس کے تعدد موضع کا بیان کہ بخاری نے اس کو کہاں کہاں روایت کیا ہے, اس کے علاوہ بخاری کے علاوہ اس کو کس کی روایت کیا ہے, اس کا بیان. اس حدیث کو بخاری نے کتاب الصیام میں بھی ذکر کیا, اور اس حدیث کو مسلم, ترمذی, ابو داؤد, نسائی, ابن ماجہ اور امام مالک نے موطأ میں, اور دوسرے لوگوں نے بھی ذکر کیا.